نماز کے بعد بولا، نماز کے بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يتقون الذين ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. بيان کا جو ٹائم ہے وہ 1:35 پر ہے، ذرا 10 منٹ لیٹ بیان شروع ہو رہا ہے. یہ وضاحت اس لیے کہ کبھی لیٹ ہو جاؤ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اگلے ہفتے پھر اسی ٹائم پہ آنا ہے، تو وہ پھر مزید دیر ہوتی چلی جاتی ہے. باقی لیٹ کیوں ہو گیا؟ چولہا نہیں جل رہا تھا. چولہا میں نے نیا خریدا ہے تو اس کی تعریف زیادہ کی تو وہ جل ہی نہیں رہا. گھر والوں نے کہا چولہے کو نظر لگ گئی ہے. اب چولہے کی نظر کیسے اتاریں بھائی؟ چولہے کی نظر کیسے اتاریں؟ خیر، تو بغیر نظر اتارے ہی آ گیا، چائے پیے بغیر ہی. تو میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، پہلے یہ بتا دوں یہ نظر وظر اتنے آرام سے نہیں لگتی. آج کل لوگ کسی بھی چیز کی تعریف کرتے ہوئے ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں تعریف کی تو کہیں، جو اس معاملے میں جتنا وہمی ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسے معاملات اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. مسئلہ ہو گیا ہوگا کوئی، اس میں کچھ چیز پھنس گئی ہوگی. جن سے خریدا ہے وہ بھی بیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سہولت ہے ہمیں، تو اس لیے میں نے آنکھ سے ان کو اشارہ کیا ذرا نماز کے بعد ملاقات کریں. ہمارا بیان بھی چل رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اشارے بازی بھی چل رہی ہوتی، کیونکہ ہر قسم کا طبقہ بیان میں آتا ہے تو یہ بڑا فائدہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ بس چپل خریدنے، بچے کو صبح شوز خریدنے. صبح اسکول میں بچے کو کہا ہے کہ بھائی شوز چاہیے، تو بوٹ والے کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو آنکھ سے اشارہ کر دیتا ہوں ذرا نماز کے بعد ملیں. امام ہونے کا یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور بھی بہت ساری چیزیں لیکن وہ مناسب نہیں ہے، سب باتیں بتانا صحیح نہیں ہوتا. خیر، یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس میں اللہ تعالیٰ نے ولی اللہ کی تعریف بیان کی ہے. ولی اللہ کسے کہتے ہیں؟ بزرگ کسے کہتے ہیں؟ نیک کسے کہتے ہیں؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ روحانی بابا کسے کہتے ہیں؟ بابا کسے کہتے ہیں؟ یہ سب ہمارے ہاں نیک لوگوں کے لیے مختلف قسم کی تعبیرات ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں. پہنچا ہوا کسے کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نا فلاں بہت نیک آدمی ہیں. بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے فلاں بہت بڑے بزرگ ہیں. بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے فلاں بہت پہنچے ہوئے ہیں. بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے فلاں میں روحانیت بہت ہے. تو یہ سب ایک ہی چیز کی مختلف تعبیرات ہیں، بات ایک ہی ہے لیکن اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے الفاظ مختلف ہیں. اگر اس کی آواز بڑھا دیں تو میں اس کو تھوڑا منہ سے دور رکھ لوں، سمجھ رہے ہیں جی؟ کیونکہ یہ بالکل منہ کے قریب رکھنا پڑتا ہے، پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مجھے آپ لوگ تو نظر آتے ہیں مگر آپ لوگوں کو میں پورا نظر نہیں آتا، آدھا تو منہ کے سامنے اسپیکر آیا ہوا ہوتا ہے. اس سے بھی بات سمجھنے میں انسان کو الجھن ہوتی ہے. اب صحیح ہے، تو یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے کہ نیک کسے کہتے ہیں، ولی اللہ کسے کہتے ہیں، بزرگ کسے کہتے ہیں. تو ولی اللہ کی ڈیفینیشن کا معلوم ہونا ضروری ہے. اگر آپ کو بزرگ کی تعریف معلوم نہیں ہوگی، نیک آدمی کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ اگر آپ کو معلوم نہیں ہوگا، یہ بات معلوم نہیں ہوگی، تو اس سے دو خرابیاں ہوں گی. ایک تو یہ کہ آپ کو نیک آدمی کے پہچاننے میں بڑی مشکل پیش آئے گی، صحیح ہے نا، اس سے لوگ آپ کو بیوقوف بنائیں گے. دوسرا، خود نیک بننے میں بڑی مشکل پیش آئے گی آپ کو، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ نیک کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو آپ بن کچھ اور رہے ہوگے اور سمجھ رہے ہوگے کہ میں روزانہ نیک بنتا چلا جا رہا ہوں، اللہ کا محبوب بنتا چلا جا رہا ہوں، حالانکہ آپ کچھ بھی نہیں بن رہے ہوگے، بلکہ بعض دفعہ شیطان کے دوست بن رہے ہوگے اور سمجھ کیا رہے ہوگے کہ میں نیک بن رہا ہوں. دیکھو، نیک بننے کا شوق ہر مسلمان کو ہوتا ہے، چاہے وہ نیک بنے یا نہ بنے، لیکن تمنا ہوتی ہے کہ کاش میں بھی اللہ کی نظر میں محبوب بن جاؤں. کیونکہ مرنے کا تو سب کو پتہ ہے کہ مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے سب نے، یہ سب کو پتہ ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ غلط قسم کے لوگوں نے، غلط قسم کے علماء نے، باطل علماء نے آج کل تقوی کا معیار تبدیل کر دیا ہے. یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. پہلے اتنا تھا کہ جس نے نیک بننا ہے اسے پتہ ہے کہ نیکی کا راستہ یہ ہے، وہ بنے نہ بنے اس کی مرضی. آج نیکی کے راستے کا علم ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان آیات میں ولی اللہ کی ڈیفینیشن بیان کی ہے. ولی اللہ کسے کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دل میں نیت کر لیں کہ ہم بھی یہ والا ولی اللہ بننے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. اس کے علاوہ ولی اللہ کی کوئی پہچان نہیں. تو اللہ نے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سنو، جو اللہ کے ولی ہیں ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے. دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں بھی سکون. اب ان کی اللہ نے دو علامتیں بیان کی ہیں. الذین آمنو، پہلی صفت ان کی یہ، ان کے عقائد درست ہوتے ہیں، ان کے عقائد درست. ہماری شریعت میں، اسلام میں عمل سے زیادہ نظریے کی اور عقیدے کی اہمیت ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ نہیں سمجھ رہے؟ اعمال میں تو بعض چیزوں میں غیر مسلم ہم سے زیادہ اچھے ہیں. وہ لوگ سب کے سب اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں حکمران سے لے کے عوام تک سب اپنے ملک کو کھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ملک کو کوئی کچھ نہیں دے رہا، ملک سے سب کھایا جا رہا ہے، رشوت، ٹیکس، پتہ نہیں کیا کیا چوری ہو رہا ہے، سب کچھ کنڈے. اور کمال تو یہ کہ کنڈا لگانے والے کو تو ڈر نہیں لگتا، مگر جو حکومتی ذمہ داران ہیں وہ خود کنڈوں کا مشورہ دے رہے ہیں. کچی آبادی ہے ایک، اس میں ایک صاحب نے بتایا کہ ہمارا بل صرف 500 روپے آتا ہے، حالانکہ بہت بڑی آبادی ہے. ہر گھر میں کتنا بل آتا ہے؟ 500 روپے. 24 گھنٹے ایئر کنڈیشن چلتا ہے. کچی آبادی میں لوگوں نے ایئر کنڈیشن رکھے ہوئے ہیں، پھر بھی بل کتنا آتا ہے؟ کیونکہ میٹر کسی کے یہاں بھی نہیں لگا ہوا، سب کنڈے پہ چل رہے ہیں. حکومتی اہلکاروں کو یہ سب باتیں معلوم ہوتی ہیں. کہہ رہے ہیں ایک صاحب تبلیغ میں 4 مہینے لگا کر آئے، ان کو خیال ہوا کہ یہ غلط ہے، کنڈا سسٹم نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے گھر میں میٹر لگا لیا نیک بننے کی کوشش. جب انہوں نے میٹر لگایا تو گھر میں ایئر کنڈیشن نہ ہونے کے باوجود 30-40 ہزار روپے بل آنا شروع ہو گیا، کیونکہ وہ جتنے محلے والوں کا بل تھا وہ سارا ان کے کھاتے میں، کیونکہ انہی کا آ رہا ہے تو سب کا انہی، اڑوس پڑوس والا بھی حکومت نے، ان کے کھاتے میں. سمجھ رہے ہو بات؟ اب یہ پریشان. تو پھر کسی نے ان کو مشورہ دیا، کوئی وہی صحیح ہے، کنڈا سسٹم ہے. پھر دوبارہ کنڈے پر آ گئے. تو جہاں حکومتی اہلکار بھی لوگوں کو حرام خوری کی ترغیب دے رہے ہوں، خود بھی حرام کھا رہے ہوں، تو پھر عوام کا کیا پوچھنا میرے بھائی؟ وہ میٹر لگائے گا تو سب کے میٹر سب کے بل اسی کے کھاتے میں آ رہے ہیں. ہمارے پڑوس میں کچی آبادی ہے, ہمارا بل زیادہ آتا ہے, بجلی کم آتی ہے, ان کے پاس بجلی زیادہ آتی ہے, بل کم آتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ یہ پڑوس میں جو کچی آبادی ہے ان کے گھروں میں میٹر نہیں ہے, ٹرانسفارمر جو ہے وہ ہمارا والا ہی آدھا وہاں آ رہا ہے آدھا یہاں. تو حکومت یہ کرتی ہے کہ سیکٹر 10 نارتھ کراچی نزد انڈا موڑ, پورا ایڈریس بتا رہا ہوں تاکہ غلط فہمی نہ ہو, تو کچی آبادی کا جو بل ہے وہ سارا ہمارے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے کیونکہ ہم شریف شہری شمار ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہم لوگ کا شمار, ناظم آباد کے لوگوں کا شمار کس میں ہو رہا ہے؟ شریف شہریوں میں. یہ بل پے کرتے ہیں, کنڈے نہیں لگاتے. تو شریف شہری ہونے کی ہمیں یہ سزا مل رہی ہے کہ جو کنڈا لگا رہے ہیں ان کی وجہ سے ہمارا کنڈا نکالا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں آ رہی بات سمجھ. کنڈا انہوں نے لگایا اور نکالا کہاں سے جا رہا ہے؟ ہمارا کنڈا نکالا جا رہا ہے. تو یہ ہو رہا ہے, یہ حالات ہوں تو یہ چیزیں غیر مسلموں میں نہیں ہیں. ایک اچھی صفت ہے ان لوگوں میں, اس قسم کی خیانتیں نہیں ہیں, اپنے ملک سے وفا کرتے ہیں. اور بہت ساری اور بھی کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو ان لوگوں میں ہیں, ہم میں نہیں ہیں. لیکن یاد رکھو اسلام کی نظر میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نظریہ, عقیدہ. یہ بہت اہم چیز ہے. ہمیں ہمارے نبی نے بتایا, ہمیں اللہ کی کتاب نے بتایا کہ جو شخص ایک خدا کو خدا نہیں مانتا, اللہ کے پیغمبروں کو نہیں مانتا, وہ عمل کے لحاظ سے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو جائے آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا, نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. وجہ اس کی یہ کہ آپ اپنے محسن کو سب سے پہلے تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے محسن کو محسن تو مانیں. آپ کو یہ ساری نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اس کو تو تسلیم کریں آپ. اللہ کو نہیں مانتے جس نے اس کائنات کو بنایا, اور اس اللہ کو نہیں مانتے جو آپ کو رزق عطا کرتا ہے. آپ کے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہے مگر اپنے رب کو پہچاننے کے لیے آپ کے پاس فرصت نہیں ہے. ایک آدمی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے مگر وہ مانتا ہے کہ یہ میرے ابا ہیں اور میں ان کی نافرمانی کر کے غلط کر رہا ہوں, مجھے ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے مگر میں خواہش نفس کے ہاتھوں مجبور ہوں, مجھے پتا ہے کہ باپ کا بڑا احترام ہے مگر مجھ سے ہوتا نہیں ہے, مجھے پتا ہے کہ باپ کی بات ماننی چاہیے مگر مجھ سے مانی نہیں جاتی, میں کمزور ہوں. ایک بیٹا تو یہ ہے. دوسرا بیٹا ہے وہ باپ کی بہت خدمت کرتا ہے, یعنی جتنے رولز اور قوانین باپ نے اپنے گھر کے لیے بنائے ہیں تمام قوانین کو فالو کرتا ہے وہ, مگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو میرے والد ہیں نا یہ اصل میں میرے والد نہیں. ٹھیک ہے میں ان کو باپ جیسا احترام دینے کے لیے تو تیار ہوں مگر میں ان کو اپنا باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اب مجھے بتاؤ یہ جو خرابی ہے عمل کی خرابی ہے یا نظریے کی خرابی ہے؟ بولیں بھائی آپ لوگ. عمل تو بہت اچھا ہے, کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. یہی نہیں پتا کہ آپ کا ابا کون ہے. ہے بھائی جس کے گھر میں رہتے ہو اور جس کا کھاتے ہو, جو تمہارے اسکول کی فیسیں دے رہا ہے اور تمہاری بیماریوں کے خرچے اٹھا رہا ہے اور جگہ جگہ جس کا نام استعمال کرتے ہو اس کے واسطے دیتے ہو, گورے بھی واسطہ دیتے ہیں نا, فور گاڈ سیک, اللہ کا واسطہ, گاڈ کا واسطہ, واسطے بھی دے رہے ہو اس کے, مگر جب موقع آتا ہے تو اسے ماننے سے انکار کر دیتے ہو, تو بتاؤ باپ دونوں میں سے کس کو گھر میں رکھے گا؟ نافرمان کو تو رکھ لے گا. جو فالو کر رہا ہے قوانین کو اس کو کہے گا یہاں سے پتلی گلی سے, بولے بھائی نکلو, فوراً سے پہلے نکالے گا اگر اس میں غیرت ہوگی. غیرت نہیں ہے تو وہ کہے گا مجھے اس سے کیا کہ تم مجھے اپنے ابا مانو گے نہیں مانو. مجھے تو تمہاری خدمت چاہیے، مجھے تو ڈسپلن چاہیے. اس کائنات میں جو نظام چل رہا ہے، یہ کائنات کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے بنایا یہ. امریکہ کس کا ہے؟ اللہ کا. برطانیہ کس کا ہے؟ زمین تو پہلے اللہ کی ہے. برطانیہ میں، امریکہ میں، فرانس میں، جاپان میں بارشیں کون برساتا ہے؟ جس سمندر سے پانی اٹھ کے آتا ہے اور جاپان کے سائنسدانوں پہ برستا ہے، وہ سمندر کس نے بنایا؟ اب آپ نے اس اللہ کے گھر میں نظم و ضبط تو بہت اچھا رکھا ہوا ہے، ہر چیز حساب کتاب سے چل رہی ہے، لیکن آپ یہ کہتے ہو کہ جاپان جاپانیوں کا ہے، اللہ کا، یہ زمین اللہ کی نہیں ہے. اس میں ہمیں اللہ کے قانون کو فالو کرنا ہی نہیں ہے. دیکھو، کسی مسلمان کو کہو کہ اللہ کے قانون پہ چلو، نماز اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، وہ پڑھو، تو وہ جواب میں کہے گا مانتا ہوں اللہ کا قانون ہے، مگر مولوی صاحب دعا کرو کہ اللہ مجھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ کہے گا نا. کسی غیر مسلم سے کہو کہ اللہ کا قانون ہے کہ نماز پڑھو، کہے گا ہو از گاڈ، کون اللہ، کس کا قانون؟ میں اپنے بھائی، ان کو ذرا خاموش کریں بچوں کو، وہ کہے گا میں اپنے ملک کے قوانین کو مانتا ہوں، خدا کیا ہوتا ہے یہ مذہبی باتیں ہیں، یہ میں نہیں مانتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو جتنا غضب کافر پہ آتا ہے، اتنا مسلمان نافرمان پہ نہیں آتا. ہم نے اچھائی اور برائی کا معیار چونکہ اپنے حساب سے متعین کیا ہوا ہے، اس لیے ہمیں اشکالات ہوتے ہیں کہ وہ اتنے اچھے ہو کے بھی جہنم میں کیوں جائیں گے اور ہم اتنے برے ہو کے بھی جنت میں کیوں جائیں گے، کیونکہ یہ ہمارا، ہم نے خود کرائٹیریا جو ہے نا ہمارا بنایا ہوا ہے. دیکھو، آپ اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے اچھے ہو، حکومت کے لیے اچھے نہ ہو، حکومت مانے گی آپ کو؟ آپ ماں باپ کی گھر میں خدمت کرتے ہو لیکن حکومت کے قوانین کو فالو نہیں کرتے، ریڈ سگنل پہ آپ سگنل توڑ دیتے ہو، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کسی قانون کو حکومت کے فالو نہیں، آپ ٹیکس نہیں دیتے، آپ میٹر نہیں لگاتے، آپ کے وارنٹ آ گئے، آپ کو پولیس والے نے پکڑ لیا، آپ کو میں اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ فرما بردار ہوں، چھوڑ دیں گے آپ کو، بولیں گے بھائی ہم تو یہ دیکھیں گے کہ تم ہمارے قوانین کو کتنا فالو کرتے ہو، لیکن ماں باپ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ لال بتی پہ سگنل توڑتے ہیں کہ نہیں توڑتے. ماں باپ کی نظر میں اولاد میں اچھا وہ ہے جو ماں باپ کی خدمت زیادہ کرے. تو ہر ایک کا کرائٹیریا جو ہے اچھائی اور برائی کو متعین کرنے میں مختلف ہے. ہر ایک کا معیار کہ اچھا کون ہے، برا کون ہے، یہ ہر ایک کا معیار مختلف ہے. تو اسی طرح میرے بھائی اللہ کا معیار بھی مختلف ہے. اللہ کی نظر میں اچھا وہ جو اللہ کے لیے اچھا ہے، اور اللہ کی نظر میں برا وہ جو اپنے رب کے ساتھ برا ہے. برا کا مطلب اس کے احکامات کو توڑتا ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ دیکھو اس کی ایک مثال، آپ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک روپیہ خرچ کرو گے، اللہ اس کا اجر کئی گنا بڑھاتے چلے جائیں گے، ضائع نہیں ہونے دیں گے اس کو. مخلوق کو خوش کرنے کے لیے 1 کروڑ روپے دو گے اور اس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوگی، تو اس کا آپ کو قیامت کے دن کوئی اجر نہیں ملے گا. اب بتاؤ، ایک ہی آدمی کو آپ نے تھوڑی دیر پہلے 1 روپیہ دیا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اسی آدمی کو تھوڑی دیر بعد آپ نے 1 کروڑ روپے دیے اور اس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، اس آدمی کی نظر میں کون سا کام زیادہ اچھا ہے؟ 1 روپے دینے والا یہ 1 کروڑ ہے بھائی، یہ 1 روپے پہ خوش ہوگا یا 1 کروڑ پہ خوش ہوگا؟ یہ کہے گا اللہ کرے آپ کو اس 1 کروڑ پہ جنت مل جائے، لیکن اللہ کی نظر میں اس 1 کروڑ پہ نہیں ملے گی بلکہ اس 1 روپیہ پر ملے گی، سمجھ رہے ہو بات کو؟ کیوں؟ اللہ کا قانون یہ ہے کہ مجھے راضی کرنے کے لیے تھوڑا بھی عمل ہو اچھا ہے، میری رضا اگر مقصود نہیں ہے جو چاہے کرتے رہو، جس کے لیے کیا ہے اسی سے مانگو، جس کو دیے تم نے 1 کروڑ روپے اسی سے بولو بھائی میں نے تمہاری فلاں موقع پر مدد کی تھی، اب تم بھی میری مدد کرو، کر لے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو مجھ سے نہیں مانگنا، مجھ سے نہیں مانگنا۔ تو اچھائی اور برائی کا جو معیار ہے نا، جب جنت اور جہنم کی بات آتی ہے تو جنت بنائی اللہ نے، جہنم بنائی اللہ نے، اور اللہ نے جنت بنائی اپنی فرما برداری کرنے والوں کے لیے اور جہنم بنائی اپنی نافرمانی کرنے والوں کے لیے۔ اس لیے اللہ سب سے پہلے یہ کیا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا فرما بردار ہے یا میرا نافرمان ہے۔ آج مذہب کی جو تعلیم میڈیا کے ذریعے دی جا رہی ہے، ٹیلی ویژن کے مختلف چینلز کے ذریعے جو نظریہ بنایا جا رہا ہے، اس میں اللہ کو دوسرے نمبر پہ، مخلوق کو پہلے نمبر پہ رکھا جا رہا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دوں، کچھ دن پہلے میرے پاس ایک کلپ آیا، برطانیہ میں کوئی کانفرنس ہوئی ہے قادیانیوں کی، احمدیوں کی۔ اس قادیانی کی اس کانفرنس میں پاکستان کا بھی کوئی سفیر تھا یا پتہ نہیں کون تھا، مجھے نام اس کا یاد نہیں۔ انہوں نے قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے بیان دیا کہ اسلام سچائی کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، اسلام تمام مذاہب کے ساتھ مساویانہ سلوک کا قائل ہے اور سب کے حقوق کی بات کرتا ہے، سمجھ رہے ہو بات؟ اور اسلام کسی کو پتہ نہیں کافر کہنے کی اجازت نہیں دیتا اور یہ نہیں کرتا۔ وہ بہت ساری مکھن، جتنا وہ ان کے پاس ڈبے مکھن کے تھے، سارے انہوں نے وہاں قادیانیوں پہ جا کے خالی کر دی۔ ہمارے ہاں مکھن مہنگا ہو رہا ہے مگر وہاں سستا۔ میں حیران تھا مکھن مہنگا کیوں ہو رہا ہے روز بروز، اب پتہ چلا کہ ہمارے سیاسی لیڈر سارا مکھن یہاں سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور غیروں کو خوش کرنے کے لیے ان پہ لگا رہے ہیں۔ گریس سستا ہو رہا ہے، وہ ہمارے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دے گا، مخلوق کے حقوق معاف نہیں کرے گا۔ کلمۃ حق ارید بها الباطل، بعض دفعہ بات صحیح ہوتی ہے مگر آپ جو اس سے مراد لے رہے ہو وہ مراد آپ کی غلط ہوتی۔ اسلام قادیانیوں کے معاملے میں نرم گوشہ نہیں رکھتا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں ان سے سوال پوچھوں اگر میں موجود ہوتا، کہ آپ پاکستان کے سفیر ہیں، اگر ایک اور آدمی آ کے دعویٰ کرے کہ میں بھی پاکستان کا سفیر ہوں، ہے بھائی، اس کو گھسنے دیں گے آپ یہاں پہ؟ پھر آپ کہیں گے کہ ہمارا ملک دنیا میں محبت کا داعی ہے، ہمارا ملک کسی کو کسی کے خلاف مقدمہ کرنے کا، کسی سے چھیڑ چھاڑ کا قائل نہیں ہے۔ اگر کسی نے جھوٹے سفیر ہونے کا دعویٰ کر دیا تو کوئی بات نہیں، اس کو اپنے حال پہ رہنے دو، ہم تو محبت کی بات کریں گے، ہم تو امن کی بات کریں گے، ہم تو بلائیں گے، بٹھائیں گے، چھوڑے گی حکومت؟ ہے بھائی، اور جتنے پاکستانی وہاں موجود ہیں چھوڑیں گے اس کو؟ اگر وہ ملک سے واقعتاً محبت کرتے ہیں، ایک منٹ کے لیے نہیں چھوڑیں گے، بولیں گے جھوٹا آدمی ملک کو بدنام کرنا کر دے، ایسا نہ ہو ملک کی طرف ان باتوں کی نسبت شروع کر دے جو جس کا ہمارا ملک ذمہ دار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے 1.25 لاکھ کے قریب پیغمبروں کو سلیکٹ کیا، ان میں سب سے آخری سفیر کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور مہر لگا کے بتا دیا کہ اب ان کے بعد اللہ کسی کا ذمہ دار نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ہر حرف کا اللہ ذمہ دار ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، فرمائے ان کی زبان سے جو بات نکلے گی وہ ان کی نہیں ہوگی، وہ میری ترجمانی ہوگی، یہ میرے ترجمان ہیں، یہ اگر دن کو رات کہہ دیں تو تمہیں رات ماننا ہے، انہوں نے رات کو دن کہہ دیا تو تمہیں دن ماننا ہے، کیونکہ یہ نہیں کہہ رہے بلکہ کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں۔ یہ کہہ دیں کہ یہ حلال ہے، کوئی مفتی قیامت تک اس چیز کو حرام نہیں کر سکتا۔ ان کی زبان سے نکل گیا کہ یہ حرام ہے، کوئی مفتی قیامت تک اس حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ اب ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے ایسا اللہ کا سفیر میں بھی ہوں، آپ کا اسلام محبت کا دائی ہے، اس کو بھی گلے سے لگا لو، ان لوگوں کو بھی مذہبی آزادی دے دو، ان کی بھی مسجدیں ہوں، یہ لوگ بھی خطیب ہوں، یہ لوگ بھی بیانات کریں، اور دعوت کس کی دیں؟ مرزا کی طرف، غلام احمد قادیانی کی طرف لوگوں کو دعوت دے کے، وہ تھا نبی. تو اسلام اس کی اجازت دے سکتا ہے کیا؟ نہیں دے سکتا، کیونکہ اس میں اللہ کی حق تلفی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی طرف کسی جھوٹے کی بات کو کی نسبت برداشت نہیں کرتے، اس سے اللہ کا دین مسخ ہو جائے گا. لیکن جب انسان کی آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں اور آخرت اور قبر اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اس میں غیرت ویرت ختم. وہ اپنے معاملے میں تو بڑا غیرت مند ہوتا ہے. میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر ان کی بیوی جا کے کہے کہ جیسے یہ میرے شوہر ہیں فلاں بھی ہیں جھوٹا شوہر، یہ محبت کی باتیں کریں گے؟ ہیں بھائی، کہیں گے کوئی بات نہیں، بیوی کا اختلاف ہے، میں ہوں، میرا دعویٰ یہ کہ میں ان کا شوہر ہوں، لیکن زوجہ کی رائے ہے، ہم براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں، اس کو نجی معاملات میں ہم دخل اندازی نہیں دیتے. وہ اپنی رائے رکھ سکتی ہے بھائی، نہیں رکھ سکتی. اختلاف رائے کی حدود ہیں، حدود. آپ رائے میں اختلاف کر سکتے ہو، مگر اس کی کچھ حدود ہیں، اس سے آگے کسی کو بڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. دیکھو، ملک میں اسمبلی میں قانون سازی ہوتی ہے، تو مختلف قانون سازوں کا رائے میں اختلاف ہوتا ہے، ٹیکس بڑھایا جائے یا کم کیا جائے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی بجٹ کیا آنا چاہیے اس سال، کن کن چیزوں پہ سبسڈی ملنی چاہیے، کن پہ نہیں ملنی چاہیے، اس ساری رائے کے اختلاف ہوتے ہیں. اس سے کوئی بغاوت کا مقدمہ نہیں چلتا کسی پر، لیکن اسمبلی میں بیٹھا ہوا ایک جو ہے نا وہ رکن اسمبلی کا کہہ دے کہ میری رائے یہ ہے کہ ملک کی سرحدوں کو تبدیل کر دیا جائے، میری رائے ہے، صوبہ سرحد اگر انڈیا کے حوالے کر دیا جائے، بلوچستان جو ہے وہ اگر ایران کے حوالے کر دیا جائے، تو ملک چھوٹا سا ہو جائے گا، اس کو سنبھالنا آسان ہوگا. یہ رائے برداشت کی جائے گی؟ بھائی آپ لوگ کو کیا ہو گیا، تھوڑا ساتھ دیں گے نا تو مجھے بھی بولنے میں آسانی ہوتی. میں کوئی لیکچر رٹا رٹایا نقل نہیں کرتا یہاں بیٹھ کے. ایک تو یونیورسٹی میں ہوتا ہے نا کہ ٹیچر کا کام ایک لیکچر ہے وہ ڈیلیور کر کے چلا جائے، اس میں تو پھر آسانی ہوتی ہے، آپ نے خبرنامے کی طرح ایک بات پیش کی اور چلے گئے. اور جب کوئی بات دل میں اتارنا مقصود ہو، سمجھانا مقصد ہو، تو پھر سامنے والے کی طرف سے اگر کچھ چہرے کے تاثرات سے پتہ چلے کہ وہ سمجھ رہا ہے، تو پھر بات کرنے میں مزہ آتا ہے، ورنہ پھر بات نہیں ہوتی انسان سے. تو اب کیا ہے کہ اسمبلی میں کسی نے کہا کہ بھائی ملک کے دو حصے ہو جانے چاہیے، پاکستان پارٹ ون پاکستان، جیسے جماعت المسلمین کے ہیں نا دو ٹکڑے، پارٹ ون اور پارٹ ٹو. میں کہتا ہوں نا، جب بھی جماعت المسلمین والے آپ کو پاس حدیث پیش کریں کہ اتنے فرقے ہوں گے، حدیث میں آتا ہے جماعت المسلمین میں آنا، تو فوراً پوچھا کرو پارٹ ون میں آنا یا پارٹ ٹو میں آنا، حدیث میں کون سی جماعت المسلمین مراد ہے، پارٹ ون یا پارٹ ٹو، وہیں سے بھاگ جائے گا، دوبارہ کوئی دوسری حدیث انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش نہیں کرے گا. تو اب اسمبلی میں اگر کوئی یہ بات شروع کر دے، تو کیا اس اختلاف رائے کو برداشت کیا جائے گا؟ ہے بھائی کہ بھائی کوئی بات نہیں، اس کی ذاتی رائے ہے، اس کی رائے ہے، رائے، ہم براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں، ہم کشادہ ظرف کے لوگ ہیں، ذرا ذرا سی باتوں پہ تل ملا نہیں جاتے ہم، یہ مولوی ہوتے ہیں نا، ذرا سی کوئی بات کرو ایک دم تل ملا جاتے ہیں، غصے میں نیلے پیلے ہو جاتے ہیں. بات ہی آپ نیلے پیلے والی کر رہے ہو، بات ہی آپ الٹی کر رہے ہو، آپ بات یہ کر رہے ہو کہ پاکستان میں قادیانیوں کو مسجدیں بنانے کی اجازت دی جائے، اور وہ اپنی مسجد کو کیا کہیں، مسجد. پتہ مسجد کس کی ہوتی ہے؟ مسلمانوں کی. اللہ نے قرآن مجید میں مسجد کی تعریف کی ہے کہ مسجدوں کو تعمیر اہل ایمان کرتے ہیں، وہی لوگ کرتے ہیں جن کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے. جب خطیب یہ آیت لوگوں کے سامنے بیان کرے گا کہ بھائی مسجد کی تعمیر پہ خرچ کرنے سے جنت میں گھر بنتا ہے، تو قادیانی کہے گا مسجد تو کس کی ہوتی ہے؟ ہماری بھی ہوتی ہے. اس لیے پاکستان میں جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، تو یہ قانون بنا کہ قادیانی اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کے لفظ سے تعبیر نہیں کر سکتے، کیونکہ مسجد مسلمانوں کی ہوتی ہے، غیر مسلموں کی مندر ہوتے ہیں، چرچ ہوتے ہیں، مسجدیں نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ وجہ اس کی ہے کہ جب آپ اسلام کے علاوہ کچھ اور ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو اسلام کے علاوہ ہی کچھ اور شو کرنا پڑے گا. اگر آپ اپنے آپ کو اسلام کے علاوہ کچھ اور شو کرتے ہیں پھر ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں. ہم کہتے ہیں جہاں دنیا میں اتنے سارے مذہب اور ہیں ایک اور صحیح. کیا خیال ہے بھائی, ہندوؤں سے کوئی اختلاف کرتے ہیں؟ محبت سے ملتے ہیں, کوئی ہندو پڑوسی ہو ہدیہ بھیجیں اس کو, آئی بات سمجھ؟ اس کی کوئی میت ہو جائے تعزیت کریں, بھائی مغفرت کی دعا کی تو اجازت نہیں ہے لیکن تعزیت کہ بھائی اللہ آپ کے غم کو ہلکا کرے. کوئی بیمار ہو بیمار پرسی کریں. وجہ اس کی یہ کہ وہ اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھ رہا. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ دین جو اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا مذہب بھی کیا ہے اسلام ہے. وہ غیر اسلام کو اسلام شو نہیں کر رہا. ایک عورت اپنے شوہر کو کہتی ہے میرا شوہر, یہ شوہر کہتا ہے یہ میری بیوی, معاملہ کلیئر ہو گیا. اب ایک عورت کہتی ہے کہ نہیں یہ بھی اور وہ بھی, یا دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میں ہوں یہ نہیں ہے, اب معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اب برداشت کرنا غیرت کے خلاف. جو اوریجنل شوہر ہوگا اس کے لیے برداشت کرنا غیرت کے, وہ کہے گا بیگم تم نے مجھ سے اختلاف کیا, بقرعید میں بکرا آئے گا یا گائے آئے گی, میں نے تمہاری رائے کو اپنی رائے پر ترجیح دی. میرا خیال یہ تھا کہ گائے پہ گزارا کر لو, بکرے مہنگے ہیں, لیکن تم نے کہا چلو میں تمہاری بات کو تسلیم کرتا ہوں. تم نے کہا یہ پکے گا, یہ ہوگا, یوں ہوگا, بچے فلاں اسکول میں پڑھیں گے, اختلاف رائے. لیکن تمہارا میرے سے جو اس رائے پر اختلاف ہو رہا ہے کہ میں تمہارا میاں ہوں یا پڑوس میں جو صاحب رہتے ہیں وہ تمہارے میاں ہیں, تو پھر بہتر ہے کہ آج سے انہی کو بنا لو, ٹھیک ہے نا, میرے گھر سے نکلو. یہ ایسا اختلاف ہے جو برداشت, یاد رکھو. یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اس مثال پر معمولی سی غیرت والے کو بھی غصہ آ جاتا ہے. تو یاد رکھو جیسے عورت کا اپنے شوہر کو شوہر نہ ماننا, کسی اور کو اپنا شوہر, جعلی شوہر کو شوہر کہہ دینا, یہ بہت برا ہے. اسی طرح پیغمبر ہونے کی نسبت, پیغمبر ہونے کی نسبت اللہ کی طرف کر دینا حالانکہ وہ اللہ کا پیغمبر نہیں ہے, خدا کی قسم یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. پیغمبر کا مقام اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے اونچا ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا سفیر ہے, اللہ کا نمائندہ ہے, وہ ذمہ دار ہے, وہ جو کچھ کرے گا اس کی نسبت اللہ کی طرف, نسبت اللہ کی طرف ہوگی. تبھی اللہ اپنے پیغمبروں کو حسن و جمال بھی دیتے ہیں, ورنہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا پیغمبر صورت کے, معاذ اللہ, صورت اچھی نہیں. یہ کس کی توہین ہے؟ یہ رسول کی نہیں بلکہ کس کی ہے؟ اللہ کی توہین ہے. اس لیے اللہ نے پیغمبروں کو حسن جمال بھی دیا, حسن و جمال بھی دیا. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ کا پیغمبر معاذ اللہ بصورت ہے. اللہ نے پیغمبروں کو طاقت اور قوت بھی بہت دی ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ کا سفیر تھا مگر صحت ٹھیک نہیں تھی, کمزور تھے. نا 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 نا, اتنی طاقت, 40 مردوں کے برابر ایک پیغمبر میں قوت. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا تھا, نیت قتل کرنے کی نہیں تھی, تنبیہ کے لیے. جیسے دو آدمی پھٹا کر رہے ہوتے ہیں نا, ایک ہاتھ دونوں کو لگا دو تو سیٹ ہو جائیں گے, یہ قرآن سے ثابت ہے. جھگڑا ختم کرنے کا دو آدمی لڑنے, ایک طریقہ تو یہ, بھائی کیوں لڑ رہے ہو, اس کو بتائیں بھائی کیوں لڑ رہے ہو, اس سے نہیں ہوتا. ایک دفعہ محبت سے کہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دوپہر کو نکلے, قرآن میں آتا ہے, تو دو بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا, ایک حضرت موسیٰ کی قوم کا اور ایک فرعون کی قوم کا لڑ رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے لڑائی چھڑوانے کے لیے جو فرعون کی قوم کا آدمی تھا اس پہ ایک تھپڑ مارا, مقصد تھا لڑائی چھوٹے, ایک اس کو لگاؤں گا, باز نہیں آئے تو ایک اپنے والے کو بھی لگا دوں گا تاکہ دونوں الگ ہو جائیں. اس کو اس لیے پہلے لگایا کہ ظالم وہ تھا, غلطی اس کی تھی, لیکن وہ لڑائی کی نیت سے لگایا تھا. مگر حضرت موسیٰ کو علم نہیں تھا کہ یہ اتنا زوردار تھپڑ ہوگا کہ یہ آدمی کلٹی ہو جائے گا اس. فوقذہ موسیٰ فقضا علیہ, قرآن کہہ رہے ایک لگایا تھپڑ وہ بندہ مر گیا, اس چانٹے سے مر گیا. کتنی قوت. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام میں شرم و حیا بہت تھی, لہذا دور کہیں جا کے نہایا کرتے تھے تاکہ میرے جسم پہ کسی کی نظر نہ پڑے. انبیاء میں شرم و حیا بھی ہوتی ہے, تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اللہ کا پیغمبر ہے معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نباشت، حیا نہیں ہے. تبھی طور پر اللہ حیا رکھتے ہیں پیغمبروں میں. دور جا کے نہایا کرتے تھے، کسی کی نظر نہ پڑے. بنی اسرائیل نالائق قوم. جن لوگوں کی طبیعت میں فساد ہوتا ہے نا، وہ ہر اچھی بات کا مطلب غلط نکالتے ہیں. گھروں میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے، دوستوں میں بھی دیکھا ہوگا، دفتروں میں بھی دیکھا ہوگا. ایک آدمی کہیں چھپ کے موبائل پہ بات کر رہا ہے، کچھ اچھا گمان رکھیں گے کہ اپنی بیوی سے بات چیت ہو رہی ہے بھائی. اور جو فسادی ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، لگتا ہے ان کا بھی کہیں چکر چل رہا ہے. یہ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں، مدرسوں میں بھی ہوتے ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، اور دفتروں میں بھی ہوتے ہیں، گھروں میں بھی ہوتے ہیں، گھروں میں خواتین میں بھی مختلف قسمیں ہیں. تو یاد رکھو اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا، کسی کے عمل کے دو مطلب نکلتے ہوں تو اچھا مطلب نکالو اس کا، بدگمانی سے منع کیا ہے. بنی اسرائیل چونکہ نالائق قوم تھی، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمارے جو نبی اتنا دور جا کے نہاتے ہیں، یہ ان کی طبیعت میں شرم و حیا بہت ہے، یہ اچھا مطلب ہے. لیکن تھے فسادی، الٹی الٹی باتیں کرنے کا شوق تھا. تو فسادی آدمی ہر جگہ آگ لگانے والی بات کرے گا. تو انہوں نے بات یہ کی کہ یہ جو اتنی دور جا کے نہاتے ہیں نا، لگتا ہے ان کے جسم میں برس کی بیماری ہے. ان کے اندر اوپر سے تو بڑا حسن ہے ان میں، چہرہ تو اندر جو ہے نا کھال میں معاذ اللہ دھبے پڑے ہوئے ہیں برس کے، وہ سفید نشانات ہوتے ہیں نا، اس زمانے میں بیماری عام تھی. ہے اندر سے جو ہے نا، ایسے نہیں ہے جیسے ان کا چہرہ خوبصورت ہے، اس لیے اتنا چھپتے ہیں کسی کی نظر نہ پڑ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے ایمان والو، پیغمبر کو تکلیف نہ دو، کیونکہ اللہ پیغمبروں کی برات ظاہر کر دیتے ہیں. جیسے اللہ نے موسیٰ کی برات کو ظاہر کر دیا. کیسے ظاہر کیا؟ حدیث میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام دور جا کے تالاب میں نہا رہے تھے، کپڑے پتھر پہ رکھ دیے، صحیح بخاری کی حدیث. تو اللہ نے پتھر کو حکم دیا کہ کپڑے لے کے بھاگ جا، ٹھیک ہے. پتھر یہ ممکن ہے ازار وغیرہ باندھا ہوا ہو، صرف قمیض یا نیچے پاؤں کا جو حصہ ہے وہ کھلا ہوا ہو، کیونکہ نہانے میں تو عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی لنگوٹی وغیرہ باندھ لی جاتی ہے. اوپر کا جو کرتا ہے یا نیچے کا جو اضافی جو اظہار ہوتا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ رکھ دیا. پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا، صحیح بخاری کی حدیث. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تالاب سے نکلے تو دیکھا پتھر آگے بھاگ رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر کے پیچھے بھاگے، بھاگتے جا رہے ہیں، اور وہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی آبادی میں چلا گیا. تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسم دیکھ لیا اور کہا کہ اتنا خوبصورت جسم ہم میں کسی کا نہیں ہے جتنا اللہ نے. آج ذرا سا کسی کا جسم خوبصورت ہونا تو بہانے بہانے سے قمیض اتارتا ہے وہ، بہانے بہانے سے. باڈی بلڈنگ جو کرتے ہیں نا، ان کو دیکھ لیں آپ، بہانے بہانے سے. اور جس جن کو زیادہ شو کا شوق ہوتا ہے وہ پھر گنواتے نہیں ہیں، ذرا دیکھنا کتنے ڈبے بن گئے میرے پیٹ پہ. باڈی بلڈر کے 3-4 ڈبے بن جائے نا، وہ خوشی سے مر جاتا ہے، کیا ہو گیا تیرے، تم نے 4 ڈبے بنا لی، کیا ہو گیا اسے، اتنا خوش ہوتا ہے. باڈی بلڈنگ کیا کرو صحت کے لیے، جان بنانے کے لیے، شو بازی کے لیے نہیں کیا کرو. یہ شو بازی زیادہ اللہ کو پسند نہیں ہے. پھر وہ باریک سی کرتا، وہ باریک سی جو ہے نا وہ ٹی شرٹ پہن کے نکلیں گے. تو یہ حساب کتاب ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسم اتنا خوبصورت، مگر اس کے باوجود دور جا کے نہاتے تھے تاکہ شرم و حیا کی وجہ سے. تو اللہ نے دکھا دیا بنی اسرائیل کو، دیکھو بھائی تم اپنا جسم دیکھ لو اور ان کا دیکھ لو. تو ان فسادیوں کا دماغ پھر درست ہوا. حدیث میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلال میں پتھر کو، اتنی لاٹھی ہماری ہیں، اتنی لاٹھی ہماری ہیں، اس پہ نشانات پڑ گئے پتھر. غضب تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں بہت زیادہ، جلال تھا، پتھر کو مارا ٹھیک ٹھاک طریقے سے، اتنا جلال تھا. حدیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت، موت کا فرشتہ انسانی شکل میں آیا. حضرت موسیٰ نے فرمایا کیسے آنا ہوا، کون ہو؟ اس نے کہا موت کا فرشتہ ہوں، ملک الموت، انسانی شکل میں آیا ہوں. حدیث کے الفاظ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھینچ کے ایک زور سے تھپڑ لگایا اس کے، اتنی زور سے تھپڑ مارا اس کی آنکھ نکل کے گر گئی. وہ اللہ کے پاس گیا، فرشتہ ہوا، اللہ تو نے مجھے کس بندے کے پاس بھیجا ہے. جلال تھا جلال. وہ ابھی موت کا وقت آیا نہیں تھا، اگر آیا ہوتا تو پھر ایسا نہ ہوتا، پھر تو موت تو جو پیغمبروں کا بھی جو وقت متعین ہے اس پہ آ کے رہتی ہے. وہ اللہ نے فرشتے کو بھیجا ہوگا، ذرا تھوڑا سا پٹ گیا موسیٰ علیہ السلام سے، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا پٹ گیا تو. تو کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے پیغمبروں کو حسین بھی بنایا، طاقتور بھی بنایا. کیوں؟ پیغمبر اللہ کے سفیر ہوتے ہیں، ان کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ ہو کہ جیسے ملک جب اپنا سفیر کسی کو بنا کے بھیجتا ہے تو یہ خیال کرتا ہے بھائی اس کی پرسنالٹی بھی ہونی چاہیے، بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی ہونا چاہیے، صاف ستھرا بھی ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہوں، کیونکہ وہ ملک کا نمائندہ ہے. اب کوئی بھنگی چمار اٹھ کے چلا جائے، دھوتی بنیان میں امریکہ کے صدر سے ملاقات کے لیے گیا کہ میں پاکستان کا سفیر ہوں، تو یہ ملک کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو کسی بھنگی چرسی موالی ہیروئنجی شرابی کو اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ نبی تو دور کی بات، شریف انسان نہیں تھا. ایک آپ کو مختصر بات کر کے اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں، جب بھی قادیانیوں سے بحث ہو آپ کی ختم نبوت کے مسئلے میں تو آپ زیادہ قادیانی کیا کرتے ہیں، بات کو گھماتے بہت ہیں، طول بہت دیتے ہیں. باطل آدمی سے اس کی مرضی کے حساب سے بات نہیں ہوگی، آپ کی مرضی کے حساب سے بات ہوگی. دیکھو نبوت کو پہچاننے کے لیے جب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ اللہ نے پچھلی کتابوں میں یہ وعدہ کیا ہے کہ نیا نبی آئے گا، تو وہ خود آ کے علامتیں چیک کرتے تھے کہ ان میں یہ علامتیں ہیں یا نہیں ہیں. تو ان علامتوں میں سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ قوم کے لوگوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ شریف انسان ہے یا معاذ اللہ جھوٹے. ہرقل بادشاہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق کے لیے ابو سفیان سے پوچھا کہ جس شخص کے تم کہتے ہو کہ یہ جھوٹا نبی ہے، ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، تم یہ کہتے ہو یہ جھوٹے نبی ہیں، تو 40 سال کی عمر میں انہوں نے تمہارے خیال کے مطابق جھوٹ کا دعویٰ کیا، تو 40 سال تک ایک ہی گاؤں میں اکٹھے تم لوگ پلے بڑھے ہو، 40 سال میں تم نے اپنے اس ساتھی کی زبان سے کبھی کوئی چھوٹا سا جھوٹ بھی سنا ہے کیا؟ کبھی کوئی جھوٹ بولا انہوں نے زندگی میں 40 سال کے عرصے میں؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں جھوٹ بول دیتا کہ ہاں بولا ہے جھوٹ، لیکن مجھے ڈر تھا کہ میں نے اگر یہ کہہ دیا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کہا ہے تو میرے ساتھی میرے بارے میں کہیں گے کہ عرب کا سردار ہو کے جھوٹ بولتا ہے. اپنی عزت بچانے کے لیے میں نے صاف صاف بات کی، 40 سال کے عرصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا. تو ہرقل بادشاہ نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی نے پوری زندگی کبھی ایک ادنا سا جھوٹ نہ بولا ہو، اور جب بولنے پر آیا تو اتنا بڑا جھوٹ بول دیا کہ مجھے خدا نے نبی بنا کے بھیجا ہے، اتنا بڑا جھوٹ، جبکہ اس کو پتا ہے کہ اللہ کی طرف نسبت ہے یہ. ہرقل نے ایمان قبول نہیں کیا، مگر آپ اس کا کلام سنیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ بڑا ذہین آدمی تھا اور دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا قائل ہو گیا تھا. باقی اسلام اس لیے نہیں لایا، اسے یہ ڈر تھا کہ میری رعایا میرے خلاف بغاوت نہ کر دے. اس نے پادریوں سے وہاں لوگوں سے کہا کہ یہ تو سچے نبی ہونے کی علامت ہے، تو چہمے گوئیاں شروع ہو گئیں. بالآخر اس نے کہا میں تم لوگوں کا امتحان لے رہا تھا کہ تم کتنے پانی میں ہو. حکومت کی لالچ ہے نا انسان کو، نجاشی بھی حکمران تھا مگر اسے حکومت کی لالچ نبی پر ایمان سے نہیں روک سکی. اس نے بھی چند سوالات پوچھے، سورہ مریم سنی، سورہ مریم سننے کے بعد اس نے فیصلہ کیا خدا کی قسم یہ جھوٹے نبی کا کلام نہیں ہو سکتا، فوراً ایمان لے آیا. تو آپ جب قادیانیوں سے بات چیت کریں کہ مرزا سچا تھا یا جھوٹا نبی تھا، یہ بات نہ کریں. یہ بھی بات کرنے کی ہے، اس کی بھی بڑے دلائل ہیں، مگر اس سے کم درجے کی باتیں کریں. پہلے آپ بولیں مناظرہ اور بات چیت اس پہ ہوگی کہ مرزا شریف انسان تھا یا نہیں تھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ مرزا غلام احمد قادیانی شریف انسان تھا یا نہیں؟ قادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا مگر اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے کبھی آمادہ نہیں ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کسی کے ابا کے بارے میں آپ بحث کریں، کہ وہ شریف آدمی ہے یا نہیں ہے، آپ کی غیرت جاگے گی، بولے گا کس نے کہا کہ میرے ابا بدماش ہیں، میں ثابت کر کے دکھاؤں گا میرے ابا اس محلے کے سب سے شریف ترین انسان ہے. آپ کی غیرت کا مسئلہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ آپ فوراً برات کا اعلان کریں گے. دیکھو جنید جمشید پہ لوگ تہمت لگاتے تھے، وہ لڑکیوں کے ساتھ تصویریں کھچوا رہا، اس نے فوراً بیان جاری کر دیا، بھائی یہ فیک ویڈیو ہے. ٹھیک ہے نا، عزت ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے. فوراً ایک صفائی، ایک بیان. جنید جمشید کے خلاف نا کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں، جو بھی نیک تھوڑا سا بن جاتے ہیں نا تو لوگ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں. تو مجھے، میرے پاس واٹس ایپ پہ کسی نے تصویریں بھیجی کہ جنید جمشید کسی لڑکی سے ہاتھ ملا رہا ہے. میں تو ایسی تصویریں آ کے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. مجھے کیا بھائی، اگر ملا بھی رہا ہے مجھ سے پوچھ کے تھوڑی ملا رہا ہے. کیا خیال ہے؟ کسی کی ذاتیات میں دخل اندازی حرام ہے، ناجائز. اگر وہ غلط کر بھی رہا ہے، آپ کو کیمرے کی آنکھ کے ذریعے اس عمل کو محفوظ کرنے کی اجازت نہیں ہے. شریعت کسی کی خامیوں پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیتی ہے، کسی کی خامیوں کو اچھالنے کی اجازت نہیں دیتی. جو آدمی جو کر رہا ہے آپ اپنی خیر مناؤ بھائی. دوسری بات، اگر ایسا کر بھی رہا ہے تو شریعت آپ کو حکم دیتی ہے کہ آپ اس سے اچھا گمان رکھیں. آپ یہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے اس کی بیوی ہو. اب آپ کہیں یہ گمان تو نہیں، کیونکہ ہم نے تو اس کی بیوی کے پتہ ہے کہ یہ نہیں ہے، دوسری والی ہے، ممکن ہے کسی نے ماضی میں دیکھی ہو. تو یہ گمان رکھ لو، ممکن ہے چھپ کے دوسری کی ہوئی ہو، معذرت کے ساتھ. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے اس نے چھپ کے دوسری کی ہوئی ہو شادی. ممکن ہے میرا کوئی بیان سن لیا ہو. ہو سکتا ہے اس کی، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چھپ کے دو تین شادیاں کی ہوئی تھیں، بڑے صحابی تھے جلیل قدر. اس زمانے میں بھی صحابہ اپنی بیویوں سے ڈرتے تھے، دیکھو ہے دوسری شادی کے لیے. مغیرہ ابن شعبہ تو بڑے مالدار بھی تھے اور بڑے مجاہد تھے. جتنی جنگیں ہیں تقریباً تمام جنگوں میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، تمام جنگوں میں. اور حضرت ابو بکر عمر کے دور میں بھی کوئی مارکہ ایسا نہیں تھا جس میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ لڑائی میں شریک نہ ہو، اتنے بہادر. مگر شادی چھپ کے کی. اب جب چھپ کے شادی کی تو وہ چھپ چھپا کے جاتے تھے اپنی دوسری یا چوتھی یا جو بھی تھی، مجھے بھی یاد نہیں ہے صحیح، اس بیوی کے پاس. کسی نے دیکھ لیا چپکے سے، اس نے کیا کیا، نقل کفر، کفر نباشت، زنا کی تہمت لگا دی کہ ان کے معاذ اللہ خفیہ تعلقات ہیں کسی عورت سے، کسی کے گھر میں جاتے ہیں. اور یہ معاملہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت عمر جانتے تھے کہ یہ زانی نہیں ہو سکتے، یہ صحابی رسول ہے، نیک ہیں، متقی ہیں. تو قصہ لمبا ہے، میں پھر کسی اور وقت سناؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کو پھر کسی طرح نمٹایا ہے اور یہ ثابت کیا کہ یہ ان کی بیوی ہے، یہ خدا نخواستہ کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس سے معاذ اللہ بدکاری کرتے ہیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ کا تو بڑا اونچا مقام تھا. تو اب دیکھو، اس آدمی کو بدگمانی ہوئی، حالانکہ شریعت بدگمانی کی اجازت نہیں دیتی. ایک آدمی چھپ کے جا رہا ہے کسی کے گھر میں، مجھے بھی لوگ آ کے بتاتے ہیں، وہ پتا ہے وہ اس گھر میں دیکھا وہ بندہ روزانہ جا رہا ہوتا ہے 12 بجے. ہمیں کیا بھائی روزانہ جا رہا ہو، کہہ رہے حالانکہ وہ اس گھر کا آدمی ہے نہیں. میں کیا کروں بھائی، میں تو اپنے گھر، میں نے کہا میرے گھر کے گیٹ پہ بھی کوئی نظر آئے 12 بجے مجھے بتانا. ہم اپنے گھر کے مکلف ہیں کہ ہمارے گھر میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے. ہم دوسرے کے گھروں میں جھانکنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ یہ جو اس گھر میں آ رہا ہے ان کا کچھ لگتا ہے یا نہیں لگتا. جو مرضی ہے میرا، مجھے اس سے کیا واسطہ کہ اس کا لگتا ہے یا نہیں لگتا، آپ سے سوال نہیں ہوگا. البتہ آپ نے اس تفتیش کی کوشش کی کہ میں دیکھوں یہ ان کا کچھ لگتا بھی ہے، اس تفتیش پہ آپ سے قیامت کے دن سوال ہوگا. کیونکہ قرآن نے حکم دیا ولا تجسسو، لوگوں کی ٹوہ میں لگنے کی کوشش نہ کرو، گھسو نہیں کسی کے معاملات میں. ہاں کوئی شخص آپ کو نگران بنا کے گیا ہے کہ بھائی ذرا نظر رکھنا، پھر ایک الگ بات ہے، پھر آپ رکھیں نظر. اپنے گھر کا پتہ نہیں ہے، دوسروں پہ نظر. وہ ایک اس پہ ایک لطیفہ ہے نا سمجھانے کے لیے. ابا نے اپنے بچے سے پوچھا، بیٹا تمہیں پتا ہے علامہ اقبال کون تھے؟ اے بھائی، بچے نے کہا پتہ نہیں ابا. اچھا بتاؤ یہ پتا ہے کہ لیاقت علی خان کون تھے؟ اب بیٹا کہتا نہیں پتا. کمبخت اسکول جاؤ تو پتا چلے نا، اسکول جاؤ تو پتا چلے، گھر سے نکلو تو پتا چلے کہ کون تھے یہ. بچے نے کہا ابا پتا ہے ستار بھائی کون ہے؟ بنے کا پتا نہیں. غفار بھائی کا پتا ہے؟ کہا نہیں. ابا گھر پہ رہو تو پتا چلے نا. ابا مجھے لیاقت علی خان کا پتا نہ ہو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, مجھے علامہ اقبال کا علم نہ ہو اتنا بڑا مسئلہ نہیں, لیکن آپ کو ستار بھائی غفار بھائی کا علم ہونا چاہیے. کون آ رہا ہے گھر میں؟ گھر میں رہتے ہی نہیں ہے. آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, بہت سارے لوگ شادی تو کر لیتے ہیں گھر میں ٹائم نہیں دیتے, اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. بیگم کو موبائل بھی دیا ہوا ہے, انٹرنیٹ بھی دیا ہوا ہے, فیس بک سب چیزیں موجود ہیں, پھر جب وہ کسی ناآشنا کے ساتھ بھاگتی ہے پھر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے گھر میں. آپ گھر میں رہیں گے تو نہیں ہوگا بھائی یہ سب کچھ, آپ رہتے ہی نہیں ہیں. آپ کی وہی روٹین ہے جو کنوارے پن میں تھی, ڈھائی ڈھائی بجے تک گٹکے کی دکانوں پہ بیٹھنا, اسنوکر کلب میں. جب گھر ہے تو پھر اس گھر کو تھوڑا گھر بھی سمجھو بھائی, اس میں بھی وقت دو. تو خود نگرانی نہیں ہوتی پھر مسئلہ کیا ہوتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قادیانیوں سے آپ بات کیا کرو, بھائی شریف انسان تھا یا نہیں تھا اس ٹاپک پر, پھر آپ اس کو آمادہ کرنے کے لیے, کسی کو آمادہ کرنا ہو نا کہ آپ اپنے والد کی برات کا اعلان کریں, اپنے والد کے بارے میں بتائیں شریف, تو دو چار گالیاں دے دیں, اللہ نہ کرے والد دینا نہیں چاہیے, ایک مثال دے رہا ہوں, وہ غصے میں آئے گا, ثابت کرنے لگا بھائی میرا باپ اتنا سخی آدمی, تو نے اس کو کنجوس کہہ دیا, جا کے دیکھ اس نے بہنوں پہ کتنا خرچ کیا, باپ دلائل دینا شروع کر دے گا. لیکن آپ قادیانیوں کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کی شخصیت کو جتنا مرضی مجروح کر لیں پھر بھی وہ اس کی شخصیت پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. آپ کہیں وہ گوں کھاتا تھا, قادیانی کہے گا ہماری بلا سے جو بھی کھاتا تھا, اس پہ بات کرو کہ وہ نبی تھا یا نہیں, کیونکہ وہ ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ یہ کتابوں سے ثابت نہ کر دیں کہ واقعی اس نے گوں کھایا ہے. آپ ان سے کہو کہ اس کو بیچارے کو بعض دفعہ علم ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس نے جو چیز کھائی ہے وہ استنجا کا ڈھیلا تھا یا گڑ تھا, کیونکہ اس کی کتابوں میں لکھا ہے بعض دفعہ حضرت غلطی سے بھولنے کی وجہ سے گڑ بھی ہوتا تھا اور ڈھیلا بھی, تو بعض دفعہ وہ کھا لیا کرتے تھے. اب جب یہ باتیں ہوں گی بھائی جو نبی کو یہی نہ پتا ہو کہ میں کھا کیا رہا ہوں, جنابت کی حالت میں غسل کیے بغیر نماز پڑھاتا تھا وہ, آپ کہو تو کمبخت ہمارے یہاں تو کوئی گھٹیا سے گھٹیا آدمی بھی بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھاتا, اتنا تو ڈر ہوتا ہے. امام جتنا ہی مرضی نالائق ہو مگر اتنا تو اس میں ڈر ہوتا ہے, بغیر وضو نہیں پڑھائے گا نماز, اور وہ غسل جنابت فرض ہوتا تھا نماز پڑھاتا تھا. قادیانی اس کو کہہ گئے چھوڑو اس کو, پہلے ہم اس کا نبی ہونا ثابت کریں گے, جب نبی ہونا ثابت تو نبی کا ہر عمل اچھا ہے پھر برا نہیں. بھائی نبی ہونا ثابت کرنے کے لیے بھی تو پہلے کچھ چیزیں ثابت کرنی پڑیں گی. دوسرا سوال قادیانیوں سے آپ یہ کیا کریں کہ قادیانی اس پہ بحث کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے, ان سے کہو نقل کفر کفر نباشت, تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا کہ آخری نہیں ہے, تو پھر نبی کے بعد ٹوٹل کتنے نبی آئے اور کتنے آئیں گے؟ 1400 سال میں صرف ایک کیوں آیا اور اس ایک کے بعد مزید کتنوں نے آنا ہے؟ اس کا بیچ قادیانیوں کے پاس قیامت تک کے لیے کوئی جواب نہیں ہے. حالانکہ قرآن سے احادیث سے اور تورات انجیل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر پچھلا نبی آنے والے نبی کی خوشخبری دے کے جاتا ہے. جیسے ہمارے نبی نے ہمیں خوشخبری دی کہ آسمان سے حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے, پہلے بتا دیا ہمیں, اور ان کی یہی علامتیں ہوں گی. تو مرزا غلام احمد قادیانی نے آئندہ آنے والے نبیوں کی بشارت دی ہے یا نہیں دی؟ اور تیسری بات یہ, قادیانی یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور مذہب کی کو طاقت دینے کے لیے دنیا میں آیا ہے, ذلی نبی ہے, ذلی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مذہب ہے نا اسی کی تقویت کے لیے, اسی کی اشاعت کے لیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 150 سال کے عرصے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو طاقت دینے کے لیے آیا وہ خود اتنا کمزور کیوں ہے کہ عیسائیوں کے زیر سایہ اس کی خلافتیں پل رہی ہیں؟ بھائی جو آپ کی مدد کے لیے آئے گا آپ جتنا تو ہو کم از کم, وہ یا تھوڑا سا فرق ہو یا آپ سے زیادہ طاقتور ہو. آپ کی مدد کے لیے آپ تھے 90 کلو کے, آپ کی لڑائی ہو رہی ہے آپ کو مدد کے لیے بندے چاہیے, جو بندہ آ رہا ہے مدد کرنے کے لیے وہ 5 کلو کا ہے, آپ کہہ گا میں میں تیری مدد کروں یا تجھ سے اپنی مدد کرواؤں؟ تو تو مجھ پہ بوجھ بنے گا. قادیانیوں کو 100 سال سے زیادہ کا ایک سیکنڈ قادیانیوں کو 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا, ان کی اپنی حکومتیں اور خلافتیں کہاں پل رہی ہیں؟ عیسائیوں کے تحت, برطانیہ کے تحت. حالانکہ اسلام کا مقابلہ کس سے ہے؟ عیسائیوں سے. جس سے مقابلے کے لیے تم آئے تھے اسی کے تحت تمہاری خلفائے راشدین اسی کے تحت چل رہے ہیں. ایک سیکنڈ میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں. اسی کے تحت چل رہے ہیں. نہ بیت اللہ آپ کے ہاتھ میں, نہ مکہ آپ کے ہاتھ میں, نہ مدینہ آپ کے ہاتھ میں. اسلام آپ کے بغیر زیادہ طاقتور ہے. خود اسی سے ان کا نظریے کا جھوٹا ہونا, بھائی تم آئے تھے اسلام کی اشاعت کے لیے, تمہیں برطانیہ کی تحت تمہاری خلافتیں کیوں چل رہی ہیں؟ پھر خلفائے راشدین کی جو خلافتیں تھیں, جو ہماری خلافتیں تھیں, کیا وہ عیسائیوں کے زیر سایہ چلی ہیں؟ ہیں بھائی, وہ خود مختار تھیں, خود مختار ریاستیں تھیں. آپ کیا سوال پوچھ رہے ہیں؟ جی 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 اچھا اچھا صحیح اچھا 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 ٹھیک ٹھیک اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے صحیح ہے. یہ باتیں تو میں کرتا رہتا ہوں. یہ تو آج بہت دنوں کے بعد یہ ٹاپک آ گیا نا. آپ کو واسطہ نہیں پڑا لیکن دوسرے لوگوں کو, بہت سارے لوگوں کو واسطہ پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے میں نے اس کو ذرا, وہ بھی موبائل چارجنگ والا مسئلہ بھی آئے گا انشاءاللہ. ایک کلپ آیا ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, انہوں نے ایک دفعہ کسی کا موبائل پکڑا تو 4 دن ہو گئے اس کی بیٹری ختم ہی نہیں ہو رہی, صحیح ہے نا. تو یہ ٹاپک چلے گا انشاءاللہ. میں اب اپنی بات کو سمیٹتا ہوں جہاں سے میں نے شروع کی تھی. وقت پورا ہو رہا ہے, میں سمیٹتا ہوں. میں نے عرض کیا تھا, دیکھو میرے بھائی, اللہ نے ولی اللہ کی ڈیفینیشن کیا بیان کی ہے؟ جن کا عقیدہ درست ہو. سب سے پہلی تو نظریے میں درست ہونا. اتنا آپ کا یہ نظریہ کہ آپ ہر ایک کو گلے لگا رہے ہیں, یہ آپ کا نظریہ ہے, اللہ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ تلوار نکال کے جہاد شروع کر دیں, لیکن قادیانیوں سے محبت کرنا, دلی محبت کرنا, اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. ان کو لٹریچر پھیلانے کی اجازت دینا اور اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہنا, اس کی شریعت میں, ان سے نکاح کرنا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. اگر آپ یہ نہیں مانتے, اس کا مطلب آپ کا نظریہ الگ ہے اور اللہ کا قانون الگ ہے. تو ہم تو اس کو اچھا کہیں گے جس کو اللہ اچھا کہے, اور اس کو برا کہیں گے جس کو اللہ برا کرے. تو یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ نظریہ کا درست. اسی میں یہ بات بھی آ گئی جو بھائی نے کی ہے ابھی. اسلام کے بنیادی عقائد میں سب سے بڑا عقیدہ ہے توحید. یا رسول اللہ مدد, یا غوث اعظم مدد, قبروں کے سامنے جھکنا. اگر کسی کی قبر پہ سجدے کی اجازت ہوتی طواف کی, تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جب حفاظت کے پیش نظر 4 دیواری بنائی گئی ہے عمر بن عبدالعزیز کے دور میں, تو چکور نہیں بنائی گئی, 5 دیواریں بنائی گئی ہیں. کیوں؟ 4 دیواری میں خطرہ تھا بیت اللہ کی مشابہت نہ ہو جائے, کہیں لوگ اس کا بھی بیت اللہ کی طرح طواف نہ شروع کر دیں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قبر کے گرد جو دیوار کھڑی کی, وہ 5 کونوں والی دیوار, اتنی احتیاط کی ہے کہ بیت اللہ سے مشابہت نہ ہو جائے, کیونکہ اللہ کا گھر اللہ کا گھر ہے, اس کو آپ نے وہی مقام دینا ہے جو اللہ کے گھر کے لیے. تو اگر آپ شرک کرتے ہیں, اللہ کو نہیں مانتے, یا مانتے ہیں مگر اللہ جیسے معاملات مخلوق کے ساتھ بھی شروع کر دیتے ہیں, تو اس کا مطلب آپ کا عقیدہ اور نظریہ درست نہیں ہے. اب آپ کتنی مرضی نماز پڑھ لو, یہ عمل میں داخل ہے. یہ چیز عمل الگ چیز ہے, نظریہ الگ چیز ہے. تو اللہ نے کیا ڈیفینیشن بیان کی نیک لوگوں کی؟ کہ سب سے پہلی بات, ان کا عقیدہ اور نظریہ درست ہوتا ہے. آگے ہے پھر اعمال. اعمال میں اللہ نے تقوی کا ذکر کیا, تقوی کا, استخارے کا ذکر نہیں کیا. تقوی کہتے ہیں گناہوں کو چھوڑنا, گناہوں سے بچنا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ جو آدمی گناہوں سے بچتا ہے اللہ کی نظر میں نیک ہے, اور جو گناہوں سے نہیں بچتا, جو مرضی کرتا رہے وہ. کل ایک صاحب میرے پاس آئے عصر کی نماز کے بعد, کہنے لگے میری بیٹی کے درجنوں رشتے آ چکے ہیں, سب پسند کر کے جاتے ہیں, مگر آخر میں کہتے ہیں کہ استخارہ نکالیں گے ہم. پھر فون کر کے کہتے ہیں استخارے میں نا آیا ہے. کیا آیا ہے؟ نا, نو کا سگنل آیا ہے. کہہ رہے ہیں میں کیا کروں. جس کے جوان بیٹی ہو, مناسب رشتہ آئے اور اس طرح سے انکار کر دے, اس پہ کیا گزرے گی؟ میں نے کہا یہ استخارہ جاہل مولویوں کی اور بے دین لوگوں کی ایجاد ہے. اس استخارے کا, یہ والے استخارے کا قرآن اور حدیث میں کوئی تصور نہیں ہے. جیسے اللہ علماء کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں, گمراہی بھی کہاں سے پھیلتی ہے؟ علماء کے ذریعے. خام خامے انکار کر کر کے جا رہے ہیں, استخارہ نکالا ہے. استخارے میں قطن کبھی بھی کچھ بھی نہیں نکلتا. استخارے میں اللہ کی طرف سے کوئی سگنل ملتا ہی نہیں ہے, ہے ہی نہیں ہے. اور دیکھ دیکھ کے جا رہے ہیں اور بعد میں کیا کہتے ہیں, استخارہ نکالا ہے اس میں نو آیا ہے. استخارے کا یہ مطلب ہے ہی نہیں, یہ جاہلوں کا استخارہ ہے, جاہلوں کا استخارہ. دعا ہے اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے, بس. باقی حدیث میں آتا ہے جو رشتہ پسند آ رہا ہے اس کا انکار مت کرو, صحیح حدیث ہے. کیونکہ انکار کرو گے, حدیث میں آتا ہے فساد پھیلے گا اس سے. کل تمہاری بیٹیاں بھی جوان ہوں گی, ان میں بھی لوگ استخارے نکال نکال کے مسترد کریں گے. تو چھوڑ دو یہ استخارے, یہ جاہل مولویوں کی پیداوار ہے جو آج مجھے پھر میرا میٹر گھومتا ہے پھر ایسی باتیں بتا دوں. صاحب ہے خرابی دین کی ان تین سے, شعر سن لیں بس بیان ختم کر رہا ہوں. ہے خرابی دین کی ان تین سے, شاہ ظالم, بادشاہ اگر ظالم ہو, شاہ ظالم, پیر جاہل, مولوی بے دین سے. ہے خرابی دین کی ان تین سے, شاہ ظالم, پیر جاہل, مولوی بے دین سے. جاہل پیر ہو وہ بکرے کھاتا رہے گا اور استخارے نکال نکال کے لاتا رہے گا. اب تم یہ کر لو, یہ والی انگوٹھی پہن لو, یوں کر لو, وہاں. مجھے کل کسی نے مسئلہ پوچھا مجھ سے کہ حضرت ہمارے پیر صاحب کہتے ہیں کہ جب تم کوئی بات, کوئی گناہ کرنے لگتے ہو مجھے کچھ علم ہو جاتا ہے. میں مجھے پھر میٹر ویٹر آپ کو بتایا, میرا آج کل شارٹ رہتا ہے ایسی چیزوں سے, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں یہ روحانیت کے نام پہ الو بہت بنایا. میں نے کہا اس پیر کو اپنے گھر کا نہیں پتا, اس نہیں پتا اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. وہ ایسے ہی پھر جو جیسے لے جاتا ویسے ہی. میں نے کہا اس کو نہیں پتا کہ اس کی بیوی کیا کرتی ہے, اس کے بچہ کیا کرتا ہے, کہاں جاتا ہے, تمہارے بارے میں کیا بتایا گیا. میں نے کہا اصلاحی تعلق رکھا ہے, بولو پیر صاحب اچھی اچھی باتیں کر دیا کرو گناہ چھوڑنے کی, باقی اگر کریں گے تو نہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا. آئی بات سمجھ, آپ کو اپنے بچے کا نہیں پتا, گٹکا کھا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. اگر پیروں کو مریدوں کا پتا ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو اپنی بیوی کا سب سے پہلے پتا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کیا خیال ہے؟ جس کے ساتھ اتنا رہتے ہیں اس کا نہیں پتا ہوتا ان کی اپنی بیویوں کے مسائل, بچے بگڑ رہے ہیں, پیر صاحب کو پتا ہی نہیں بچہ میرا کہاں کہاں جا رہا ہے. پیر کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا میرا مرید کہاں بیٹھا ہوا, کیا کھا رہا ہے, کیا کر رہا ہے. اور گناہ کرو تو پیر سے معافی نہ مانگو, کس سے مانگو؟ اللہ سے. اللہ کو ناراض کیا ہے, معاف کرنے کی طاقت بھی کس میں ہے؟ اللہ میں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر گناہ ہو جائے اپنے پیر کو نہ بتاؤ, فوراً نہ بتاؤ, کیونکہ اللہ نے, اللہ کی مخلوق ہو, اللہ چاہتے میرے اس بندے کا راز فاش نہ ہو کسی مخلوق, حتیٰ کہ پیر کے سامنے بھی نہ آئے, کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. جیسے باپ کے بیٹے سے گڑبڑ ہو جائے تو باپ کیا چاہتا ہے؟ میرا بیٹا کا جرم چھپ جائے, ورنہ بدنام ہو جائے گا سب کے سامنے, بیٹا جا جا کے سب کو بتائے. البتہ وہ گناہ جس کے بارے میں آپ کو خیال ہو کہ چھوٹنا چھوڑنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے, میں چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں نہیں چھوٹ رہا, پھر اس کے بارے میں پیر کو بتانا جائز ہے کہ حضرت میں نے چھوڑنے کی پوری کوشش کر لی, مجھے یہ گناہ کی لت پڑ گئی ہے, آپ کو مجبوراً بتا رہا ہوں, آپ کو ایسا نسخہ بتائیں کہ یہ گناہ میرے لیے, کوئی ایسا طریقہ بتائیں. تو جو واقعتاً صحیح پیر ہوگا اس کو ایسے طریقے آتے ہیں, ٹوٹکے آتے ہیں جس سے وہ گناہ چھوٹتا ہے, وہ ایسے طریقے جانتے ہیں, تبھی تو وہ پیر ہے. وہ آپ کو بتائے گا بھائی یہ کام کر لو تو اس سے گناہ چھوٹ جائے گا. اس لیے ہوتا ہے پیر, ہر ہر بات پیر کو بتائی جاتی ہے. شادی ہو رہی ہے, بچے ہو رہے ہیں, شادی کہاں کرنی ہے, اس کا پیر سے, پیر و مرشد کا کیا تعلق آپ کی شادی؟ ایک صاحب کہنے لگے میں اپنے پیر صاحب سے پوچھ کے شادی کروں گا. میں نے کہا باپ سے پوچھ کے شادی کرو, بہو نے اس کے ساتھ رہنا ہے, پیر صاحب کے ساتھ نہیں رہنا بہو نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس کے ساتھ رہنا ہے ساری زندگی درد سر تو اس کے لیے ہے نا, اس سے پوچھو ابا کس قسم کی چاہیے آپ کو. تو کیا بنا دیا ہے شریعت کو, پتہ نہیں کیا ایک حساب کتاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اعتدال کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. غصہ تو ابھی بھی ہے, تھوڑی سی باتیں رہ گئی ہیں.